السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الحج آیت نمبر 1. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورۃ الحج 22 نمبر کی سورت ہے، 78 آیات ہیں. مصحف میں یعنی قرآن میں مدنی لکھی جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اسے مکی اور مدنی دونوں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی اور کچھ آیات مدینہ میں. ہم دیکھتے ہیں کہ مکی اور مدنی آیات کی جو تقسیم ہے اس سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے. تو مکی اور مدنی آیات کا سب سے پہلا فائدہ ہی یہ ہے کہ ایک دین کے داعی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حالات اگر مکی حالات ہوں تو اس وقت اسے کیا چیز پیش کرنی چاہیے، یا ایک داعی کا کردار اس وقت کیا ہو، رویہ کیا ہو اور کس طرح سے وہ دعوت کو پیش کرے. اور اگر حالات سازگار ہوں، ماحول اس کے حق میں ہو، تو مدنی آیات اس کو پھر بہت زیادہ سہارا دیتی ہیں. مکی اور مدنی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکی آیات آپ کو بہت ہی زیادہ جامع اور چھوٹی نظر آئیں گی، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. لیکن مدنی آیات طویل ہوں گی اور واضح ہوں گی، صاف ہوں گی، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. لیکن مکی آیات وہ اپنے اندر بہت زیادہ گہرائی رکھتی ہے. سورہ حج کو مدنی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے مفسرین کرام کی، کیونکہ اس کے اندر مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، یعنی ان کا جرم بتایا گیا ہے، اور اسی جرم کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے خلاف جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے، اس کے جواز فراہم کیے گئے ہیں. پھر ایک اور جو اہم پوائنٹ ہے سورے میں، کہ مسلمانوں کو اللہ کی اطاعت، اس کی عبادت کرنے کی ترغیب دی گئی، دعوت اور تبلیغ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اسلامی حکومت کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، ان اسلامی حکومت اگر قائم کرنا ہے تو اس کے کیا مقاصد ہوں، اس کو یاد رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے. اسے کچھ مفسرین نے 8 پیراگراف میں تقسیم کیا ہے. پہلا پیراگراف جو آیت 1 سے 24 تک ہے، منکرین توحید اور قیامت اور آخرت کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں، تو ان سے دراصل دلائل سے بات کی گئی ہے، دلیل دی گئی ہے. ابھی ہم پڑھیں گے آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک، ہمارا جو آج کا لیسن ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ انسان کے وجود پر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وجود کو سامنے رکھ کر دلائل دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو دوبارہ اس کو پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دوسرا جو پیراگراف ہے سورہ حج کا، کہ کفار مکہ جو یہ کہتے تھے کہ کعبہ کے متولی ہم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کعبہ کے جائز متولی مسلمان ہیں، نہ کہ قریش. تیسرے پیراگراف میں بات کی گئی ہے آیت نمبر 39 تا 41، کہ جہاد کا مقصد کیا ہو، یا اگر ریاست قائم کرنی ہو تو اس کا مقصد کیا ہو. اور چوتھے پیراگراف آیت 42 سے 62 تک ان لوگوں کو دھمکی دی گئی ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی، جو اس بات کو نہیں مانیں گے. اور پھر پانچویں پیراگراف میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں. اور چھٹا پیراگراف مسلمانوں کو اطاعت پر ابھارا گیا ہے، عبادت کے لیے، جہاد کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے ابھارا گیا ہے، اور اس کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، جو کہ آیت نمبر 77 اور 78 میں موجود ہے. زمانے نزول ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، چونکہ اس کو ابھی آپ کو بتایا گیا کہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، تو اس میں آپ کو دونوں رنگ نظر آئیں گے، مدنی رنگ بھی اور مکی رنگ بھی، دونوں کا امتزاج نظر آئے گا آپ کو اس صورت میں. پہلی جو 24 آیات ہیں وہ ہجرت سے پہلے 13 نبوی میں نازل ہوئی، اور بقیہ جو 54 آیات ہیں وہ ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد جو سب سے پہلی اولین صورتیں تھیں اس میں سورۃ تغابن تھی، پھر اس کے بعد بقرہ ہے، پھر طلاق، جو کہ غزوہ بدر سے پہلے کچھ صورتیں نازل ہو گئی تھیں، اور پھر جنگ بدر کے بعد سورۃ انفال نازل ہوئی، سورۃ محمد اور سورۃ انفال. اور یہ وہ دور تھا جب ابھی اسلامی تحریک ایک ایسے دور میں داخل ہوئی تھی، نئی نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، تمام اصول اور قوانین ابھی بن رہے تھے، اور اتنے سال سے جو مکہ میں ظلم و ستم ہوتا آیا تھا اور وہاں پر مسلمانوں کو جو کوئی ٹھکانہ میسر نہیں تھا، تو اب مدینہ میں ایک ٹھکانہ میسر آیا تھا اور مسلمان اب ظلم و ستم سے تقریباً بچ گئے تھے۔ سورہ حج کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جس میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ پہلے مسلمانوں کو کیا حکم تھا کہ کفو ایدیاکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، سورہ نساء میں ہم کو ملتا ہے، لیکن اب یہاں پر اجازت دے دی گئی کہ اب تم جہاد کر سکتے ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پچھلی سورت سے جو اس کا ربط ہے، سورہ انبیاء، اس میں انبیاء کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ انبیاء کرام کا سب کا مقصد کیا تھا، کہ وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی تھے، رحمت للعالمین آپ کو کہا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں اور آپ کو جھٹلانے والوں کے لیے لازمن یہ بات لکھی گئی ہے کہ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ تو اس میں دراصل ایک وارننگ دی گئی تھی کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو تم پر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی تنبیہ جو ہے تم پر آ کر رہے گی جس سے تم خود محسوس کرو گے۔ تو یہاں پر دراصل سورہ حج میں بتایا گیا ہے کہ اگر اب مسلمانوں کو کفار مکہ ستاتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں تو اب مسلمانوں کو بدلہ لینے کی اجازت ہے اور تم اب مشرکین کے خلاف دفاعی جنگ کر سکتے ہو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو یہ یہاں پر اجازت دی گئی ہے۔ پھر اس کے اندر ہمیں جو خاص الفاظ ملتے ہیں، دو قسم کی جو قیادتیں ہیں، لیڈرشپ جو تھی اس کا موازنہ کیا گیا، تقابل کیا گیا، مشرکین مکہ کی قیادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، اور مسلمانوں کی جو قیادت ہوگی، لیڈرشپ ہوگی، اس میں اسلام قبول کرنے والے نوجوانوں کا کردار کیسے ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے گروپ میں لوگ کیسے ہوں گے، ان کا کردار اور اخلاق کیسا ہوگا، اور مشرکین جو ہوں گے ان کا کردار اور اخلاق کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر آیت نمبر 19 میں ہذانی خصمانی کا لفظ آیا ہے کہ دو فریق جو جھگڑا کر رہے ہیں، اور تقریباً اسی قسم کا موازنہ اور تقابل ہم کو سورہ محمد میں بھی ملتا ہے جو کہ دو سال کے بعد، یعنی سورہ حج کے دو سال کے بعد 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اور پھر فرق بتایا گیا ہے کہ قریش کی مشرک قیادت ان لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور جو مسلمان قیادت ہوگی اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، یا ان لوگوں کی کیا خوبیاں ہیں اور خامیاں ہیں اور مسلمانوں کی کیا خوبیاں ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ قریش کی مشرک قیادت کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے ظلم کیا اور انہوں نے نکالا، کیونکہ مسلمانوں کو مکہ سے نکالنے والے وہی لوگ تھے اور ظالم بھی تھے، اور مسلمان کیا تھے، مظلوم تھے اور مہاجر تھے۔ ان لوگوں کو، یعنی کفار مکہ کو، آخرت پر شک تھا، جبکہ مسلمانوں کو آخرت اور اس کی جزا اور سزا پر یقین اور کامل ایمان تھا۔ جو قریش کی مشرک قیادت تھی ان کو اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے شریک بھی ٹھہراتے تھے، اللہ کی عبادت کے علاوہ وہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے، اور مسلمان کیا کرتے تھے، صرف اللہ واحد کی عبادت کرتے تھے۔ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بھی دعا مانگتے تھے جبکہ مسلمان صرف اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ پھر ان کے جو ساتھی تھے وہ برے ساتھی تھے، اور جس کی طرف ان کو لوٹنا تھا وہ بھی برے لوگ تھے، جبکہ مسلمانوں کا مددگار یا مسلمانوں کا مولا اللہ تعالیٰ تھا اور ساتھی بھی بہترین تھے۔ ان لوگوں کے اندر جو خامیاں تھیں، بد عہد تھے، خائن تھے، کفور ناشکرے تھے، اور خانہ کعبہ کی تولیت کا استحقاق نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کی سرداری کریں، اور اس کے بدلے میں، اس کے مقابلے میں مسلمان دین ابراہیمی اور توحید کے وارث اور خانہ کعبہ کے جائز متولی ہونے کے حقدار تھے۔ قریش جو بات کرتے تھے بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر ہدایت کے، کتاب سے محروم لوگ تھے وہ، لہذا بے جا بحث و تکرار میں پڑے رہتے، مجادلہ کرتے ہیں، جھگڑے پر اتر آتے تھے، جبکہ مسلمان جو بات کر رہے تھے قرآن کی روشنی میں عقلی اور نقلی دلیلوں سے بات کر رہے تھے، صالح قیادت تھی ان کے پاس، اور وحی کی روشنی میں اپنے اعلی اخلاق اور کردار کو پیش کر رہے تھے۔ قریش کی جو قیادت تھی وہ باطل تھی، باطل کی پیروکار تھی اور باطل کی علم بردار تھی، جبکہ مسلمانوں کی قیادت حق کی پیروکار حق کی علم بردار تھی، اور مسلمانوں کی دعوت کا مین مقصد ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی اعلیٰ اور بلند ہے، اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون ہونا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا دراصل وہ خاکہ تھا سورہ حج کا مجموعی، جس میں سورہ حج کی آیات پر غور و فکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 دیکھیے، ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم انہا زلزلت الساعت شیء عظیم، لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ تقریباً ملتا جلتا ہی ہے۔ سب سے پہلی بات جو بتائی گئی ہے کہ ایک تو چونکایا گیا ہے لوگوں کو، ایک طرح سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اے لوگو بچو اپنے رب سے۔ کیوں؟ اس لیے بچو کیونکہ ان زلزلہ الساعت شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی اور ہولناک چیز ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے زلزلے کے بارے میں اور کئی صورتیں ہمیں ملتی ہیں، کئی آیات ہمیں ملتی ہیں جس میں قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے، یا وہ کیفیات بتائی گئی ہیں کہ جس میں جب قیامت جب قائم ہوگی تو کیسا خطرناک وہ وقت ہوگا اور کس طرح سے زلزلے کی صورت پیش آئے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، اور ایک نہیں کئی جگہ ہم کو یہ لفظ ملتا ہے۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زلزلے کی صورت ہوگی وہ پہلے ہوگی بعد میں ہوگی یا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کی بحث میں ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ ہم کو تو فکر اس بات کی کرنی ہے کہ وہ زلزلہ جب اتنا عظیم ہوگا، وہ اتنی ہولناکی کا دن ہوگا، تو آیا اس وقت کون لوگ اس سے بچیں گے، یا اگر وہ اس وقت کی ہولناکی سے یہ زلزلہ جو آئے گا اس کی صورت میں اس کی لپیٹ میں آ بھی جاتے ہیں تب بھی ان کا انجام کیا ہوگا، وہ بات پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ قیامت تو ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی ہولناک چیز ہے، اس کی ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں، روایت ہم کو ملتی ہیں، اور صحابہ کرام اس سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کرتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور خود قرآن میں ہمیں جو بتایا گیا اس کا جو منظر کھینچا گیا ہے، جو تصویر کشی کی گئی ہے، اور قرآن ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اصل میں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے ذرا اس قیامت خیز ہولناکی کو، کہ کیسی وہ قیامت برپا ہوگی کہ اس وقت دودھ پلانے والی اپنے بچے سے بے پرواہ ہو جائے گی۔ تو کہا جائے کہ وہ سانس، وہ زلزلہ، ذرا غور کر انسان کی کیسی ہولناک چیز ہے، کتنا خطرناک وہ زلزلہ ہوگا۔ سورہ حاقہ میں آتا ہے، فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے، تو وہ واقعہ عظیم پیش آ جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ سورہ زلزال میں آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، جبکہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ تصور کریں ذرا کہ زمین اتھل پتھل ہو جائے گی، زمین کے اندر جو کچھ چیزیں، جو معدنیات ہیں، سب کچھ نکال باہر کر دے گی، کیا حالت ہوگی اس وقت زمین کی۔ ایک معمولی سا زلزلہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو پوری کی پوری زمین ہچکولے کھانے لگے گی۔ اسی طرح سے نازعات میں آتا ہے، یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا، اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم کو اس وقت کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں آتا ہے، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے۔ تصور کریں ذرا کہ یہ مضبوط پہاڑ جو آج ہمیں جمے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں، یہ اس دن دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے، منفوش۔ اسی طرح سورہ مزمل میں آتا ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، اگر تم نے پیغمبر کی بات نہ مانی تو کیسے بچو گے اس دن کی آفت سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی شدت سے آسمان پھٹا پڑتا ہوگا۔ ان تمام آیات کو رکھ کر سوچیں کہ کیسا وہ زلزلہ ہوگا، کیسی وہ ساعت ہوگی اور کیسی وہ گھڑی ہوگی، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا یہ وعدہ برحق ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بات کہے اور وہ نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ دراصل مذاق بناتے تھے قیامت کا اور کہتے تھے کہ اچھا آپ جس قیامت کی دھمکی دے رہے ہیں وہ لے کیوں نہیں آتے، اور جب اس میں دیر ہو رہی تھی تو کہتے تھے کہ دیکھا اگر تم سچے ہوتے تو تم لے آتے تھے قیامت۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ہو کر رہے گا، زلزلہ وہ آئے گا، قیامت کی گھڑی آخرکار آئے گی، لیکن تم لوگوں کے کہنے پر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وقت لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، جب وہ گھڑی آئے گی، جب وہ ساعت برپا ہوگی، لیکن وہ اس قدر قیامت خیز منظر ہوگا، یعنی قیامت کی ہولناکی خود یہ بتا رہی ہے کہ ہم اس کے لیے قیامت ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ گویا کہ قیامت آ گئی ہو جیسے۔ تو آپ ذرا سوچیں، اور اگر ہم اس کو اگر آج سائنس نے ہمیں جو تحقیق کر کے دی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ہماری زمین، اور سورج سے زمین کا فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے، اور زمین سورج کے گرد جتنے عرصے میں ایک چکر ختم کرتی ہے اسے ہم ایک سال کہتے ہیں۔ اب اس حساب سے ہماری زمین سورج کے گرد تقریباً 66,600 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ سوچیں ذرا، ہم جو جاتے ہیں ہم اپنی کار وغیرہ چلاتے ہیں تو وہ 60 یا 40 کی اسپیڈ ہوتی ہے، تو فی گھنٹے کی رفتار سے گھوم رہی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے زمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہماری زمین ہی نہیں ہے جو گردش کر رہی ہے، بلکہ یہ جو تمام نظام ہے گیلیکسی کا یا کائنات کا، اس میں ہمارے زمین کے جیسے اور کئی سیارے ہیں جو گھوم رہے ہیں، اور ہر سیارہ اپنی اسی اسپیڈ سے گھوم رہا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے، اور یہ سیارے اس قانون کے پابند ہیں۔ اب یہ سارا جو نظام گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ اس بات کی شہادت ہے کہ قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور آج سائنسدان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بعض سیاروں کے الٹی چال چلنے کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بہت مشہور ہے کہ 5 سیارے ایسے ہیں جو کہ الٹا چلتے ہیں، ان سیاروں کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں، یعنی الٹی چال چلنے والے اور پھر سیدھی چال پر رواں ہونے والے۔ تو قرآن کی ایک اور آیت ہمیں بتاتی ہے، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، سو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو سیدھی چال چلتے چلتے یکدم پیچھے پلٹ جاتے ہیں، اور ان کی جو سیدھی چال چلتے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، اور ان کی بھی جو غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ سارے جو ستارے اور سیارے ہیں، اب اگر جب یہ آپس میں ٹکرا جائیں تو آپ اس وقت کی دہشت کا اندازہ لگائیے ذرا کہ اتنی تیز رفتاری سے دوڑنے والے سیارے، گھومنے والے سیارے، جب یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے تو کیا حال ہوگا، جب یہ پاش پاش ہو جائیں گے۔ ذرا تصور کریے، 2 ریل گاڑیاں ہیں اور اپنی فل اسپیڈ سے وہ آ رہی ہیں مختلف سمتوں سے، مخالف سمتوں سے، اور اگر 2 ریل گاڑیاں ٹکراتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، 2 کاریں ٹکراتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، 2 ٹرک ٹکراتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے۔ تو یہ ستاروں کا، سیاروں کا، جو کہ اتنی تیز رفتاری سے دوڑ رہے ہیں، آپ سوچیں کہ اگر یہ ٹکرا جائیں گے تو کیسا کچھ حشر برپا نہ ہوگا۔ تو دراصل یہ آیت میں وہی منظر بتایا گیا ہے کہ اس وقت کی ہولناکی کا اندازہ لگائیے کہ کیسا وہ وقت ہوگا، اور اتنا خطرناک وقت ہوگا، اس کی جو تصویر کھینچی گئی ہے اگلی آیت میں کھینچی گئی ہے کہ اس وقت کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 2 میں دیکھیے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعت اما اردعت وتدعو کل ذات حمل حملہا وتر الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ یا اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس وقت کی ہولناکی سے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ تو یہ ہے وہ قیامت کا دن، کہ جس دن، یہاں پر جو خاص لفظ آیا ہے مردعہ، کل مردعت اما اردعت، وتدعو کل ذات حمل، کہ جو دودھ پلانے والی ہے۔ تو عربی زبان کے لحاظ سے اس کے جو معنی بنتے ہیں اور جو فرق بنتا ہے کہ مردعا اور مردیاں، رضات اسی سے نکلا ہے، رادواد این، فرق ہے وہ یہ ہے کہ میم رے دواد این مردے اس عورت کو کہتے ہیں جو دودھ پلانے والی ہو، اور مردیاں اس حالت میں کہا جاتا ہے جبکہ وہ دودھ پلا رہی ہو۔ تو جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ ماں سارے کام چھوڑ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو دودھ سے ہٹائے یا دودھ پینے سے روک دے۔ تو لیکن جس وقت قیامت آئے گی اور جو قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، تو اس کی ہولناکی بتائی گئی ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے چھوڑ کر بھاگ نکلے گی، اور اس کو یہ ہوش نہ ہوگا کہ اس کے بچے پر کیا گزری۔ اور پھر یہ ساری باتیں بتا کر دراصل بتانا مقصود ہے کہ یہ قیامت کا جو زلزلہ بتایا جا رہا ہے اتنا ہولناک ہوگا اور اتنا خطرناک ہوگا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، اس قرآن کو بھیجا ہے، تم اس میں غور و فکر کرو، تم سوچو۔ تو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ انسان سوچے تو صحیح، دیکھے تو صحیح کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا۔ اور اس وقت جیسے کہ حدیث ابھی ہم نے پڑھا کہ زمین اپنے سارے خزانے نکال کر باہر ڈال دے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوگے، اور اس طرح سے اڑ رہے ہوں گے جیسے کہ پتنگے اڑتے ہیں۔ تو قیامت کے واقع ہونے پر دہشت اور ہولناکی کے منظر کو قرآن نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ اس قدر دہشتناک منظر ہوگا۔ اور دیکھا جائے تو قیامت کا دن ایک طویل دور کا نام ہے، اور قرآن اس دن کی جو مدت ہم کو بتاتا ہے موجودہ حساب کے مطابق 50,000 سال بتاتا ہے۔ اس عرصے میں کئی ایسے اوقات آئیں گے جس میں انسان، اس کے اوپر دہشت طاری ہوگی، گھبراہٹ طاری ہوگی۔ اور حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ جس میں انسان اس کی دہشت سے، اس کی گھبراہٹ سے پریشان ہو جائے گا۔ تو جو قیامت آئے گی اس وقت بھی پریشان ہوگا، قیامت کے بعد جب دوبارہ اٹھے گا تب بھی پریشان ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ قیامت کے زلزلے سے، قیامت سے جو اس کو گھبراہٹ طاری ہو تو اسی وقت طاری نہ ہو بلکہ بعد میں جہنم کے جانے کے سبب بھی وہ اس کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ کیونکہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں بتایا گیا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے آدم، وہ کہیں گے پروردگار میں حاضر ہوں، جو ارشاد ہو۔ پھر ایک فرشتہ آواز سے پکارے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد سے دوزخ جانے والوں کا حصہ نکال لو۔ وہ عرض کریں گے، پروردگار، دوزخ کے لیے کتنا حصہ نکالوں؟ راوی کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1,000 میں سے 999۔ یہ ایسا سخت وقت ہوگا کہ حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ یہ بات صحابہ پر بہت زیادہ دشوار گزری اور ان کے چہرے متغیر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 999 تو یاجوج و ماجوج سے ہوں گے اور ایک تم سے ہوگا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کیسے پریشان ہو جاتے تھے، اور آج ہمارے اوپر یہ وقت گزرتا ہے، ہم پڑھتے رہتے لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دراصل یہ وہی ایمان کی کیفیت ہے کہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ان باتوں پر یقین کامل ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا ہم اس کو اسی طرح سے لائٹ لیتے رہیں گے۔ تو ہمیں فکر اس دن کی ہونی چاہیے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، دودھ پلانے والی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اور حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ اتنا خطرناک وہ وقت ہوگا۔ تو یہاں پر یوم ترونہا تذہل کل مردہ اتن کہ بھول جائے گی، تذہلو کا لفظ آیا ہے، زا ہا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، جب بھولنے کا سبب دہشت ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یا پھر ایسی مشغولیت کو بھی کہتے ہیں جو غم اور پریشانی کا باعث ہو۔ اور اس کے ایک معنی غافل ہونا بھی بنتے ہیں، یا ہکا بکا ہو جانا یا حیران ہو جانا۔ تو یہ سارے منظر اس وقت ہوں گے کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، برپا ہوگا، تو اس وقت یہ حال ہو جائے گا لوگوں کا۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور بعض روایت سے اسی حدیث کا حصہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پھر تم تو تمام خلقت میں ایسے ہوگے جیسے کسی سفید بیل کے پہلو میں ایک کالا بال ہو، یا کسی کالے بیل کے پہلو میں ایک سفید بال ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم سب لوگ اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگے۔ یہ سن کر خوشی سے ہم نے اللہ اکبر کہا، یعنی صحابہ کرام نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت کا تیسرا حصہ ہوگے. ہم نے پھر اللہ اکبر پکارا. پھر آپ نے فرمایا تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے. ہم نے پھر اللہ اکبر کہا. خاری کی حدیث ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم بھی وہ جنت والوں میں ہم بھی شامل ہوں انشاءاللہ. تو کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھو گے لوگوں کو کہ لوگ نشے میں ہیں لیکن وہ نشے میں نہیں ہوگے, کیونکہ وہ اتنا خطرناک وقت ہوگا, وہ عذاب ہی ایسا سخت ہوگا کہ لوگ نشے میں نظر آئیں گے. تو یہاں پر دراصل بات بتانا یہ مقصود نہیں ہے کہ صرف قیامت کا حال بیان کر دیا جائے, بلکہ اللہ کے عذاب کا خوف دلا کر ان باتوں سے بچنے کی تلقین کرنا ہے جو کہ اللہ کے غضب کا سبب بن سکتی ہیں. تو آگے چل کر اسی بات پر مزید گفتگو کی جا رہی ہے کہ کرنا کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں, حالانکہ اس کی تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں, تو یہاں پر دراصل بات سمجھانا یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے, یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے اور اس کے اختیارات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو مین رب ہے, لیکن ہمارے جو بت ہیں ان کو بھی کچھ اختیارات دیے گئے ہیں, ان کو بھی کچھ رسائی حاصل ہے اللہ تعالیٰ تک اور یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان نے بہکایا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ لوگ بحثیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اختیارات ہے اور ان کے شریکوں کے پاس کیا اختیارات ہے, اور یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں اس بارے میں, یہ سب شیطان کی پھیلائی سازش ہے. اور شیطان کی تو نصیبی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا یا پھر جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا. تو آج بھی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگ شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کے اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, وہ سب دراصل شیطان کے بہکائے ہوئے لوگ ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا ہے. کیونکہ نہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہے, نہ اس کی ذات میں, نہ اس کی صفات میں, نہ اس کے اختیارات میں. بات یہ نہیں تھی, مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, وہ اللہ کو مانتے تھے, لیکن وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ بت یہ بھی کچھ اختیارات رکھتے ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیا ہے. سارے اختیارات سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کے اختیار میں ہیں. اس نے کسی کو اس کی اجازت نہیں دی کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اور یہ کام کرتا رہے. تو جو کوئی شیطان کی پیروی کرے گا اسے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی میں لے کر جائے گا. اب لوگوں کو تاکید کی جا رہی ہے, آیت نمبر 5, یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض حامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت فانبتت من كل زوج بهيج. لوگو, اگر تمہیں زندگی بارے, موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں, پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں, پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو, اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مہ برسایا کہ یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتی وانہ علی کل شیء قدیر، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر وہ اسٹیج بتائی گئی ہے جس سے انسان بنتا ہے یا جس مرحلے سے گزر کر وہ انسان بنتا ہے، اور یہ بتانے کا مقصد بھی دراصل یہی ہے کہ انسان غور تو کرے کہ جبکہ وہ کچھ چیز نہ تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا، اور پھر صرف وجود ہی نہیں بخشا بلکہ اس کے زندہ رہنے کا انتظام کیا، سامان مہیا کیا کہ ماں کے پیٹ میں بھی وہ برابر سانس لیتا ہے، اس کو غذا پہنچتی ہے، اور جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ سارے سامان مہیا کیے جس کی وجہ سے وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے بڑھاتے وہ آگے اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے، اور پھر اس پر ایک وہی دور وہی اسٹیج آتا ہے کہ وہ چیزیں بھولنے لگتا ہے، اسے باتیں یاد نہیں رہتی، جھریوں بدن اس کا جھریوں سے بھر جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، سب کچھ جان کر بھی کچھ نہ جانے، اور بالکل بڑھاپے میں اس کا ذہن بچوں جیسا ہو جاتا ہے، ایک ہی بات کو کئی کئی دفعہ پوچھتا ہے۔ تو انسان سوچے تو صحیح کہ کیا اس کے اختیار میں کچھ ہے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہاں پر بہیج کا لفظ آیا ہے، اور بہیج کے معنی ہوتے ہیں بارونق، با ہا جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، خوبصورت، اور خصوصاً یہ پھلوں اور پھولوں کے لیے دونوں کے لیے آتا ہے، خوش اور مسرور ہونا یا پر رونق یا پر بہار ہونا۔ طفلن کا لفظ آیا ہے اور اس کے معنی بچے کے ہوتے ہیں، توئفا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، نرم و نازک ہونا، اور ایسے بچے کو کہتے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔ مدغتن گوشت کی بوٹی کو کہا جاتا ہے، میم دعاد غین۔ نطفے پر جب تیسرا دور علقہ ایسے بن جاتا ہے جیسے کچے گوشت کا لوتھڑا یا بوٹی ہو۔ پھر حامدتن کا لفظ آیا ہے، خشک پڑی ہوئی، ہا میم دال، پانی نہ ملنے کی وجہ سے زمین جب خشک ہو جاتی ہے یا بنجر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یہ نباتات کا خشک ہو کر سوکھ جانا۔ احتزت شاداب ہو جاتی ہے، ہا زائی زائی، یعنی ہا زا زا اس کا روٹ ورڈ ہے، درخت کو اس طرح ہلانا کہ اس کا پھل گر جائے، کسی چیز کا ہلنا یا حرکت کرنا جیسے کسی نے جھٹکا دے دیا ہو یا جھٹک رہا ہو۔ تو یہاں پر دراصل اللہ تعالی کی جو کبریائی ہے اس کو واضح کیا گیا، توحید پر دلائل دیے گئے، کیونکہ مشرکین مکہ سے جو سب سے پہلا جو جھگڑا تھا وہ کیا تھا کہ وہ لوگ دراصل اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اس کے اختیارات میں شریک سمجھتے تھے، تو کہا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس نے کسی کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ پھر دوسری بات ان کو یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زندگی بعد موت کے قائل نہیں تھے، یقین نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ان کو ایسے دلائل دیے جا رہے ہیں جو موت کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھائے جانے کے، جس میں ہم کو دلائل ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلی دلیل تو انسان کا اپنا وجود ہے، انسان اپنی وجود پر غور کرے، اپنی ذات میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور مٹی بے جان چیز ہے، جب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی کی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا، یعنی بے جان مٹی میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی کی تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی ان کی اولاد دنیا میں پھیلتی گئی۔ اب جو چیزیں جو غذائیں انسان کھاتا ہے وہ سب کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے آتی ہیں، ہے نا؟ اب انہی غذاؤں سے انسان کا گوشت بنتا ہے، کہیں ہڈیاں بنتی ہیں، کہیں اس کے جسم کے اعضاء بنتے ہیں، پھر اسی غذا سے نطفہ بنتا ہے، اور نطفے کے ایک قطرے میں ایسے ہزاروں جرثومے پائے جاتے ہیں۔ اب آپ اگر زمین پر دیکھیں تو زمین بے جان ہے، اور یہ جو غذا انسان کھاتا ہے وہ بھی بے جان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی بے جان چیزوں سے زندہ اور متحرک جراثیم پیدا کر دیے ہمارے کھانے کی وجہ سے۔ پھر اس میں سے کوئی ایک جرثوم جب جاتا ہے اور پھر ایک تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ شوہر اور بیوی میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی، اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے جب ہی اولاد ہوتی ہے۔ اب یہاں پر انسان کی تخلیق کے وہ مراحل بتائے گئے ہیں، جب وہ بالکل نطفہ ہوتا ہے، پھر رحم مادر کے ان اندھیروں میں انسان کی تخلیق کس طرح سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور کیسے تخلیق ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ پروان چڑھتا ہے اور کن مراحل سے گزرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر انسان صرف اس پر غور کر لے، بچے کی پیدائش پر، تو واقعی میں وہ اپنے رب کو پہچان لے، وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ کیونکہ بچے کا پیدا ہونا، بچے کا رحم مادر میں رہنا، پھر دنیا میں آنا، اس کا پروان چڑھنا، یہ ایک ایسی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہ یہ کام کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ممکن ہے۔ تو انسان اگر مشاہدہ کرے، غور و فکر کرے، تو وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ آپ دیکھیں جب نطفہ جاتا ہے اور اس کی صورت میں پھر نطفے کے بعد جمع ہوا خون، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی قسم کا نقش نہیں ہوتا، اس گوشت کے لوتھڑے میں آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، یہ سب بننا شروع ہوتے ہیں، نقوش بننے لگتے ہیں، پھر اسی لوتھڑے میں ہڈیاں اور عضلات بنتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت مقرر آ جاتا ہے تو انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ لڑکا بنتا ہے اور چاہے تو لڑکی۔ اور یہ سارے جو مراحل ہیں، سارے جو دور ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں طے ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا ہے، پروردگار اب نطفہ پڑا، پروردگار اب یہ خون بن گیا، پروردگار اب یہ لوتھڑا بن گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کی روزی کیا ہے اور اس کی عمر کیا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں ہی یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تب انسان اگر صرف اپنی پیدائش پر غور کر لے یا اپنے وجود پر غور کر لے، تو خود بخود اس کا یقین اور ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑھ جائے گا۔ پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے بچپن میں، جسے کوئی عقل نہیں ہوتی، جو اپنے ہاتھ سے خود کھا نہیں سکتا، جو اپنی خود کی صفائی نہیں کر سکتا، یہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا رہتا ہے، عقل آتی ہے، اپنے کام خود سے کرنے لگتا ہے، پھر جوانی کی حدوں کو پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اور آگے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب وہی انسان جو کہ پہلے جو غذائیں کھاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے، گرو ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ہائٹ رک جاتی ہے، جسم کی ساخت ہے وہ ایک رک جاتی ہے ایک حد تک جا کر۔ اب وہاں سے پھر اس کے بعد جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے وہ بڑھاپے کا دور ہے۔ اب انسان وہی غذائیں کھا رہا ہے، وہی انسان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان غذاؤں کا اثر اس کے اوپر زیادہ نہیں ہوتا۔ اب وہی غذائیں کھانے کے باوجود بھی اس کا بدن کمزور پڑنے لگتا ہے، ڈھیلا ہونے لگتا ہے، اس پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہی عقل مند انسان جو کہ نوجوانی میں اپنی عقل کے لیے بہت مشہور تھا، اب جب بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے تو اس کی عقل ماری جاتی ہے، ذہن معاوف ہو جاتا ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی۔ تو یہ جو بتایا گیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، یرد الی ارذل العمر لکی لیعلم من بعد علم شیئا، تو تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بڑھاپے میں انسان، جس کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا، وہی شخص پہلے دوسروں کو جو بے عقل کہا کرتا تھا، بوڑھا ہو کر خود اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی حالت بچے کی جیسی ہو جاتی ہے، اور جس علم پر وہ ناز کیا کرتا تھا، جس جوانی پر وہ ناز کیا کرتا تھا، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، اور اب اس کی باتوں پر بچے ہنسنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال انسان کو ہوش دلایا گیا ہے کہ وہ سوچے کہ کیسی عمر کی طرف وہ پھیرا جاتا ہے۔ پھر زمین کی مثال دی گئی ہے، اور زمین کی مثال اس لیے دی گئی ہے کیونکہ زمین بھی اسی طرح سے بے جان تھی۔ آپ دیکھیں کہ جو بنجر زمین ہوتی ہے، کس طرح سے اس میں دراڑیں سی آ جاتی ہیں نا، سوکھی زمین، اور اس سوکھی زمین کو دیکھ کر لگتا ہے کہ بھلا کیا اب یہاں پر کوئی چیز پیدا ہو سکے گی، کوئی گروتھ یہاں ہوگی، کوئی پیداوار ہوگی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس سوکھی اور مردہ زمین پر پانی برساتا ہے تو وہ بالکل پھبک اٹھتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے، اور اسی مردہ زمین سے ہر قسم کی پیداوار، غلہ نکلنے لگتا ہے جو انسان کی زندگی کا باعث ہے۔ تو انسان سوچے اور غور و فکر کرے کہ اے کفار مکہ، تم جو کہہ رہے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ممکن ہے یا نہیں ہے، تم دیکھو زمین کس طرح سے بے جان تھی، کس طرح سے وہ پھبک اٹھی، تو لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دوبارہ ضرور زندگی بخشے گا، قیامت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی جس میں سب کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود محض ایک خیالی اور فرضی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور آسمان پر موجود ہے۔ یہ جو فلسفی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ سب ایسے ہی کچھ خود اپنے آپ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے ارادے پر، ارادے کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ جو پوری کائنات کا نظام ہے ان سب کی تدبیر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ کسی اللہ تعالیٰ نے کوئی کھیل دل لگی کے لیے نہیں بنایا ہے یہ زمین، یہ محض دل بہلانے کا کوئی سامان نہیں ہے، یہ بس اس کو کھیل لیا جائے اور توڑ پھوڑ کر ہلاک کر دیا جائے، نہیں، بلکہ یہ سب کام جو ہو رہے ہیں وہ با مقصد اور بڑے حکمت کے طریقے پر کار فرما ہے، اس میں اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے اور کوئی مقصد ہے۔ اور پھر یہ دراصل انسان کی جو پیدائش کے بارے میں غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو انسان سوچے کہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر وہ وجود میں آیا۔ اسی طرح سے بارش جو زمین مری پڑی تھی، مردہ تھی، بارش کی وجہ سے وہ زمین زندہ ہو اٹھی اور پیداوار نکل آئی۔ تو یہاں پر دراصل قرآن غور و فکر پر مجبور کرتا ہے اور سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قیامت کی گھڑی ضرور آئے گی اور اللہ تعالیٰ ضرور سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ یہ تمام آثار ان حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے اور اپنی پیدائش پر غور و فکر کر لے، تو وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کا قائل ہو جائے گا، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ ہے اور وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا اور ان سے حساب کتاب لے گا۔ تو یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ ذالک بان اللہ هو الحق وانه یحیی الموتى وانه علی کل شیء قدیر، کہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کچھ مفسرین نے اس کے تین معنی بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر جو حق کا معنی ہے سچا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سچا ہے، اور یہ دونوں مثالوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد ضرور دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی یہ بات یقینی ہے، حتمی ہے کہ دوبارہ ضرور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، یہ بات سچی ہے۔ دوسری کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ایک ٹھوس حقیقت ہے، اس کا وجود کوئی فرضی وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو ہر چیز میں اپنی مرضی اور تصرف اور کنٹرول کیے ہوئے ہے، رکھے ہوئے ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہر چیز ایک ٹھوس حقیقت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری کائنات بنائی ہے یہ کسی کھیل دل لگی کے لیے، تفریح کے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ کسی نہ کسی حکمت پر مبنی یہ کام جاری ہے، یہ دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اور یہ سب بتا کر پھر بعد میں اسی گھڑی کا ذکر کیا گیا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور مردوں کو زندہ کرے گا، انہیں ضرور دوبارہ زندگی قائم ہوگی جو آج مر چکے ہیں، لیکن ان کا یہ مرنا آخری نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ اٹھیں گے اور ان کو ان کے سارے جو کچھ جس نے اعمال کیے اس کے حساب سے جزا اور سزا دی جائے گی۔ تو قبروں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ زندہ کیے جائیں گے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ فکرے کسا کرتے تھے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کچھ ہڈیاں لے کر آئے، گلی سڑی ہڈیاں لے کر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے یہ برادہ کر کے پھونک ماری اور مذاق اڑا کر کہنے لگے کہ کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہوں گی؟ تو کہا گیا کہ ہاں، جو کچھ قبروں میں ہے اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو قوت اور ارادے کی، جو اختیاری آزادی دی ہے، یا اس کو عقل عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا وہ فرما بردار بندہ بن کر رہتا ہے یا نافرمان اور باغی بن کر زندگی گزارتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ذمہ داریاں سونپی ہے وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، یا پھر اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، یا پھر انسان کو اپنے محاسبے کا احساس ہے کہ مجھے حساب دینا ہے، یا پھر وہ اس بات پر آرام سے بے فکر ہو کر بیٹھا ہے کہ میرا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرتا ہے، یعنی حکم عدولی کرتا ہے. تو بہرحال سارا جو دار و مدار ہے انسان کی اس سوچ پر ہے کہ اس کو آخر کار ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کے آگے جانا ہے. یہ جو بار بار دلائل دیے گئے ہیں، اور یہ دلائل دراصل اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ انسان سوچے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. آج میں جو زندگی گزار رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اس پر میرا ارادہ، میرا اختیار ہے، مجھے آزادی دی گئی ہے، لیکن اگر میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اس وقت میرا کیا معاملہ ہوگا، میرا کیا حال ہوگا؟ اور یہی فکر، یہی سوچ انسان کو دراصل ہر وہ کام کرنے سے روکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کے تقریباً ہر صفحے پر آپ کو آخرت کا ذکر کسی نہ کسی صورت میں موجود ملے گا. کیوں اتنا آخرت کا ذکر کیا گیا ہے؟ کیوں اتنا آخرت کے بارے میں بتایا گیا؟ تاکہ انسان سوچے، غور و فکر کرے کہ مجھے آخر کار اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دینا ہے. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، اپنے پیغمبر بھیجے. ان پیغمبروں نے اپنے لوگوں کو یہی بات سمجھائی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ نے جو پیغمبر بھیجے ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو. ہر نبی کا یہی پیغام تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا. اس قرآن میں بھی وہی دعوت دی گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. ثانی اطفہ لیدل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق. گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہاں پر میں یجادلو فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، یعنی وہ بغیر تجربے کے جھگڑتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. ولا ہدا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی کتاب کا علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے. تو میں یجادلو فی اللہ بغیر علم، بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں. ولا ہدا، نہ ہی کوئی ہدایت ہے ان کے پاس، اور نہ ہی ولا کتاب منیر، کوئی ایسی واضح یا روشن کتاب ہے جس کی بنا پر وہ جھگڑ رہے ہیں. بلکہ ثانیہ اطفہی لیدل عن سبیل اللہ، غرور اور تکبر کی بنا پر. اطفہی کا لفظ آیا ہے یہاں پر، ویسے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اپنا پہلو. عین توئے فا اس کا روٹ ورڈ ہے. کسی چیز کا ایک سرا دوسری طرف موڑنا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. یا پھر دوہرا کرنا، یا کجی اور جھکاؤ، یا پہلو اور کنارہ. تو زیادہ تر جو معنی میں استعمال ہوتا ہے، زیادتی اور تکبر کی حالت جب بیان کرنا ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر دراصل ان کا تکبر، ان کی زیادتی، ان کی بڑائی، ان کا کبر بیان کرنا مقصود ہے، اسی لیے ثانیہ اطفہی کا لفظ آیا ہے. گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، کبریائی کرتے ہیں یا بڑائی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دنیا میں عذاب ہے، رسوائی کا، اور قیامت کے دن ان کو جلنے کا عذاب دیا جائے گا. اور یہ کام وہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو بھٹکائیں. تو خود تو بھٹکتے ہیں، خود تو گمراہ ہوتے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ ہے وہ تیرا مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ انسان اگر گمراہ ہوتا ہے تو یہ اس کی اپنی سراسر خود کی نادانی ہے، یا خود کا کیا دھرا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سارے انتظامات کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیج دی، کتاب میں وہ تعلیمات دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھا دیں، ڈرا دیں، خوشخبری دیں نیک عمل کرنے والوں کو. اب اس کے باوجود بھی انسان نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ سیدھی راہ اختیار کرتا ہے، تو پھر قصور کس کا ہے؟ خود انسان کا قصور ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے. آپ بتائیں کہ قرآن کی جو آیات ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت میں بڑے معنی پنہاں ہیں، موجود ہیں، اور ہر دور کے لیے وہ مشعل رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہے، عبرت ہے، سیکھنا ہے، دلیلیں ہیں، سب کچھ ہے. اب کیا ان آیات پر سے ہم صرف بے بہرا ہو کر گزر جائیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں؟ اور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا، یہ ہولناکی ہوگی، کہ یہ صرف غیر مسلموں کے لیے ہوگی؟ ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، کوئی اچھے لوگ نہیں ہوں گے۔ تو بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ان سارے لوگوں کو خود بخود کوئی ایسی بیماری ہوگی جو ان کو لاحق ہوگی، جس کی وجہ سے ان کی روح قبض کر لی جائے گی تاکہ ان کے اوپر قیامت قائم نہ ہو۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہماری نسلوں میں سے کوئی لوگ ہوں جن پر قیامت قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ لیکن اصل بات ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا، من مات فقط قامت قیامہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو ہم میں سے تو ہر ایک کو انفرادی جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر، اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اکیلے تنہا اپنا جواب دینا ہے۔ ہم سب کا حساب کتاب ہونا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو آیا کیا میرا جب حساب کتاب ہوگا تو کیا میں نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی انفرادی سوچے، انفرادی طور پر سوچے کہ میرا کیا معاملہ ہوگا۔ مجھے دوسروں کی، ٹھیک ہے، فکر ایک حد تک ہونا چاہیے انسان کو کہ دوسروں کا کیا ہوگا، لیکن اسے سب سے زیادہ فکر اپنے آپ کی ہو کہ میرا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری نسل کا کیا ہوگا، میری ذریت کا کیا ہوگا۔ کیا میں نے اس کے لیے کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے کی ہے، یا میں نے خود اپنے لیے کوئی کوشش کی ہے کہ میں خود آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، میں اس وقت کے حساب کتاب سے بچ جاؤں؟ کیا میں نے کوئی ایسے کام کیے ہیں کہ میں اس وقت کی گھبراہٹ سے بچ سکتی ہوں؟ کیونکہ مومنین کے لیے وہ وقت ایسا ہوگا جب حساب کتاب جاری ہوگا کہ بس یا تو ایک نماز سے دوسری نماز کا وقفہ، یا پھر اذان سے لے کر اقامت تک کا وقت بس، اور انہیں وہاں پر اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ ہر کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، پریشان ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم اپنا شمار ان مومنین اور صالحین میں کروائیں، یا کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو اس وقت کوئی پریشانی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، جو امن اور چین میں ہوں گے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو دنیا میں سٹرگل کرے، جدوجہد کرے، مجاہدہ کرے، تکلیفیں اٹھائے اللہ کی خاطر، تو یقیناً اس کو ضرور اللہ کے پاس، اللہ کے یہاں انعامات سے نوازا جائے گا، وہاں پھر اس کے لیے آرام ہی آرام ہوگا۔ اور جو دنیا میں بے فکری اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرتا رہا، جسے نہ اپنی فکر تھی، نہ اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی فکر تھی، جسے نہ امت مسلمہ کی اور نہ ہی پورے لوگوں کی فکر تھی، جو صرف اپنی زندگی اپنی ذات کے لیے جیتا رہا، جس کو صرف اپنے آرام اور چین کی فکر تھی، جس کو صرف اس بات کی فکر تھی کہ میرے بزنس میں 2 سے 2 4 اور 4 سے 4 8 کیسے ہو سکتے ہیں، میری اولاد کو میں کس طرح سے عیش و آرام مہیا کروں، چاہے حلال سے ہو یا حرام سے ہو، میں اپنا سٹیٹس کس طرح سے ہائی کروں، میرا ایک نام ہو جو اپنی بڑائی کے لیے جیتا رہا، جو اپنے سٹیٹس کے لیے جیتا رہا، تو اس نے تو دنیا میں کوئی قربانی دی ہی نہیں اللہ کے لیے، تو پھر آخرت میں کیسے اس کو کچھ مل سکتا ہے؟ تو انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے اور سوچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے۔ ہاں، جس نے جیسا کیا ہوگا اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ کر کے آیا ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی تو امید ہے، لیکن ظلم یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ تو اس نے رحمت اور عدل کا شیوا اپنایا ہوا ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ انسان ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لہٰذا انسان خود اپنے بارے میں سوچے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا بدلہ اس کو ضرور مل کر رہے گا، اچھے کام کی صورت میں اچھا بدلہ اور برے کام کی صورت میں پھر برا انجام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت کے حساب کتاب سے، ہولناکی سے اور گھبراہٹ سے بچائے، محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور اپنی پناہ میں لے لے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد